نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، وعظ نصيحة تذکیر میں، دین کی فکر پیدا کرنے میں، آخرت کی فکر پیدا کرنے میں، زندگی میں اعمال کو لانے کی فکر پیدا کرنے میں، نیک لوگوں کے واقعات کو بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شأنہ نے بھی اپنے کلام پاک میں نیک لوگوں کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے. انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں. نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی نیک لوگوں کے واقعات بکثرت ملتے ہیں، اور مصلحین اور واعظین اپنے وعظوں میں، اپنے بیانات میں، اپنی نصیحتوں میں بزرگوں کے واقعات کا اہتمام سے تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ کئی سو سال کی تاریخ ہے ہمارے سامنے، اور ہم سب کی اپنی خود کی زندگیاں بھی ہیں کہ ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ جب نیک لوگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے، اور طبیعت عمل کے لیے کسی نہ کسی درجے میں آمادہ ہوتی ہے. جیسے برے لوگوں کے واقعات اور ان واقعات کے نتیجے میں ان پر جو آفات اور مصائب آئیں ان کو سن کر کے عبرت ملتی ہے، اسی لیے ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے قرآن میں، احادیث شریفہ میں. تو اسی طرح نیک لوگوں کے واقعات سے بھی ایک پوزیٹیو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. اور بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ نیک لوگوں کے واقعات اور نیک لوگوں کی حکایات یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جیسے کسی فوج کا لشکر جب کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ غالب آ جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بھی لشکر ہیں. فرشتے اللہ کے لشکر میں ہیں، چوٹیاں بھی اللہ کے لشکر میں ہیں، جانور اللہ کے لشکر میں، مچھلیاں بھی اللہ کے لشکر میں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کے پروردگار کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. ہوا بھی اس کے لشکر میں، اور ہر لشکر سے الگ الگ کام کیا لیا جاتا ہے. تو بزرگوں کے واقعات اور بزرگوں کی حکایات یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس لشکر سے اللہ تعالی شانہ شیطانی اثرات کو مغلوب کرنے کا کام لیتے ہیں. اسی لیے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ذکر الصالحین تنزل الرحمت، نیک لوگوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو؟ اس لیے کہ جب نیک لوگوں کی زندگیوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان کے اعمال کا تذکرہ ہوگا، ان کے کردار کا تذکرہ ہوگا، ان کے اخلاق کا تذکرہ ہوگا، ان کی عبادتوں کا تذکرہ ہوگا، یا ان کی باتوں کا، ان کی نصیحتوں کا، ان کے اقوال کا تذکرہ ہوگا. تو نیک لوگوں کا عمل، ان کا کردار، یہ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور ان کے اقوال اور ان کی نصیحتیں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق. تو گویا نیک لوگوں کے اعمال اور نیک لوگوں کے اقوال کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی کا ذکر ہوتا ہے. اور جہاں کہیں قرآن کا ذکر ہوگا، احادیث کا ذکر ہوگا، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا. تو اس لیے حکایات کو اور واقعات کو عبرت کی نگاہ سے سننا چاہیے، زندگی کو بدلنے کی غرض سے سننا چاہیے، ایک روحانی غذا سمجھ کر سننا چاہیے، دھیان کے ساتھ، غور سے، صرف تفریح تباہ کے لیے نہیں، اپنی طبیعت کی تفریح کے لیے، مزے کے لیے، بلکہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی غرض سے سننا چاہیے. تو آج کی مجلس میں بھی یہ ایک کتاب جو معتبر ادارے سے شائع ہوئی ہے اور معتبر شخص کی مرتب کی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ حصہ پڑھا جائے گا، اس میں واقعات ہیں، تو بہت دھیان سے پڑھیں، بہت دھیان سے پڑھیں بھی اور بہت دھیان سے سنیں. اور جو دھیان سے سنے گا خود بخود اس کا مفہوم اسے سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ تعالی شانہ ان واقعات کو ہمارے لیے دین کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی شانہ ہمارے دلوں کو ان واقعات سے منور کرے اور ہماری اصلاح فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہماری زندگیوں میں پورا دین لے آئے اور ہمیں دنیاوی اخروی سرخروی عطا فرماوے. جزاکم اللہ خیر.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، حضور صلى الله عليه وسلم کا بیان فرمودہ واقعہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں یہ معاہدہ کر کے بیٹھی کہ اپنے اپنے شوہر کا پورا پورا حال سچ سچ بیان کر دے.
یہ حدیث جو ہے اس کو حضرات محدثین حدیث ام زرع کہتے ہیں، اور یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے، اور اس پر جو ہے محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر جو طالبین علم کے علاوہ دوسرے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اس حدیث سے جو اور اسباق ملتے ہیں ان کے علاوہ سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیتوں اور اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر دل لگی کا ماحول پیدا فرماتے تھے. یہ سب سے بڑا سبق ملتا ہے. تو اس میں جو ہے اور مزید کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 11 عورتیں آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں صاف صاف بات کرے گی کہ میرا شوہر ایسا ہے اور ایسا ہے. تو ایک نے کوئی بات کہی, دوسری نے کوئی بات کہی, تیسری نے کوئی بات کہی, چوتھی نے کوئی بات کہی, پانچویں نے کوئی بات کہی, چھٹی نے کوئی بات کہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. تو اس میں واقعہ میں کوئی خاص ایسی دین کی بات نظر نہیں آ رہی ہے, مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گفتگو میں شریک رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی بیویوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ شوہر پیار محبت کے ساتھ رہے, نرمی کے ساتھ رہے, دل لگی بھی کرے ان کے ساتھ. تو اس واقعے میں سب سے بڑی عبرت جو ہے وہ یہ ملتی ہے ہمیں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس واقعے کے نتیجے میں جس محبت کا آخر میں اظہار فرمایا تھا کہ دل خوش ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو یہ اس قصے میں عبرت ہے. جی ہاں,
کہ اپنے شوہر کا پورا پورا حال سچ سچ بیان کر دے, کچھ چھپائی نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں, ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایات سے ثابت نہیں, اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آتا ہے. یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں, ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے, اس لیے نام حذف کر دیے گئے. ان 11 عورتوں سے اپنے اپنے شوہروں کا جو حال بیان کیا پر ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. ایک عورت ان میں بولی کہ میرا شوہر ناکارا دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے, گویا بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی, اور گوشت بھی اونٹ کا جو زیادہ مرغوب بھی نہیں ہوتا, اور گوشت بھی سخت دشوار گزار, پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو کہ نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چرنا ممکن ہو, اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے 100 وقت اٹھا کر اس کے اٹھانے کی کوشش کی ہی جائے.
اصل میں یہ جو حدیث ہے اسے وہ شخص اپریشیٹ کر سکے گا جو عربی زبان سے واقف ہو اور عربی میں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس زمانے کی عورتوں کی زبان فصیح کتنی زیادہ تھی. یہ عام عورتیں ہیں جو آپس میں اپنے اپنے شوہروں کی ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ لائن میں توصیف بیان کر رہی ہے کہ میرا شوہر کیسا ہے. تو کسی نے اپنے شوہر کی اچھائی بیان کی, کسی نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی. 11 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, سوائے 11ویں کے سب نے ایک ڈیڑھ لائن میں اپنے شوہر کی پوری لائف بیان کر دی. تو فصاحت کتنی, جامعیت کتنی ہوگی ان کی زبان میں. اور پھر وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی صرف تشریح آپ کرتے چلے جاؤ کہ شوہر کی لائف کیسی تھی. تو ایسے ماحول میں کہ جہاں عام عورتوں کی زبان اتنی فصیح تھی, وہاں پر اللہ کا قرآن اترے اور سارا عرب اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دے, یہ کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ فصیح اللسان عورتیں اور فصیح اللسان مردوں کے بیچ میں قرآن اترے اور سب متفقہ طور پر یہ کہے کہ اس کے مقابلے کا دوسرا کوئی کلام تیار ہی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک چیز ہے. تو ممکن ہے کہ صرف سرسری ترجمے سے وہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ سب کو سمجھ میں نہ آئے, مگر بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گفتگو میں شریک ہیں. جی,
مطلب یہ کہ وہ ایک بیکار ہستی ہے جس سے کسی کو جانی یا ماری نفع نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود متکبر اور بد خلق بھی اس درجے کا ہے اس کہ اس تک رسائی بھی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے، کسی مصرف کی دوا نہیں ہے، محض بیکار اور بد خلوقی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اس تک رسائی بھی مشکل ہے۔ دوسری بولی کہ میں اپنے شوہر کی بات کہوں تو کیا کہوں، اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب شروع کروں تو پھر خاتمہ کا ذکر نہیں، اگر کہوں تو ظاہری اور باطنی عیوب سب ہی کہوں۔ فائدہ، مقصود یہ ہے کہ میں اس کے عیوب کو گنواؤں تو کہاں تک گنواؤں، سراپا عیب ہے، کسی میں دو چار عیب ہو تو ان کو گنوا بھی دے، اور جس میں عیوب ہی عیوب ہو کہاں تک گنوائے، کس کس کو جتائے، اتنی لمبی داستان ہے کہ سننے والا اکتا جائے۔ باب شرہ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس نے معاہدہ کے خلاف اپنے شوہر کی بات کہنے سے انکار کر دیا، مگر صحیح یہ ہے کہ اس نے مختصر الفاظ میں سب ہی کچھ کہہ دیا کہ مجسمہ عیوب ہیں، اس کے عیوب شمار سے باہر ہیں۔ تیسری بولی کہ میرا شوہر لمدنگ ہے، یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات میں بول پڑوں تو فوراً طلاق، اگر چپ رہوں تو ادھر میں لٹکی رہوں۔ فائدہ، اس سے زیادہ لمبے ہونے کو یا تو اس لیے ذکر کیا کہ مشہور قول کے موافق یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اگلا کلام اس کی بے وقوفی کا بیان ہے اس لیے ذکر کیا کہ بدصورت بھی ہے، مینارے کی طرح لمبا جو بلا مناسب موٹاپے کے بدنما ہوتا ہے، اور بدخلق بھی ہے کہ اگر کوئی بات بھی زبان سے نکالوں، کوئی اپنی ضرورت ظاہر کروں فوراً طلاق دے دے، اور چپ رہوں کوئی ضرورت اپنی اس پر ظاہر نہ کروں تو خود اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، بس یوں ہی ادھر میں لٹکی رہتی ہوں، نہ شوہر والیوں میں شمار کہ شوہروں والی کوئی بات ہی نہیں، اور نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ بعض روایت میں اس عورت کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت ایسی رہتی ہوں جیسے کوئی تیز تلوار کی دھار کے نیچے ہو، کہ ہر وقت فکر سوار، نہ معلوم کب کام تمام ہو جائے۔ چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ فائدہ، یعنی معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ بیزار رہتا ہے، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت اکتاتی ہے۔ تہامہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کو کہتے ہیں، وہاں کی رات ہمیشہ معتدل رہتی ہے خواہ دن میں کتنی ہی گرمی ہو۔ پانچویں نے کہا کہ میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ فائدہ، اس عورت کا نام کبشہ بتلایا جاتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی مذمت کی یا تعریف کی، اس کے کلام سے دونوں نکل سکتی ہیں، لیکن ظاہر تعریف ہی معلوم ہوتی ہے۔ بالجملہ اگر اس کو مذمت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح بن جاتا ہے، نہ بات کا کہنا نہ کام سے غرض، باہر جاتا ہے تو اچھا خاصا شریفانہ برتاؤ کرتا ہے، گھر میں کچھ مصیبت آ جائے اس سے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھنا نہ خبر لینا، اور اگر تعریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں کورچے نہیں نکالتا، خفا نہیں ہوتا، ایسا بے خبر رہتا ہے جیسے سونے والا ہوتا ہے. ہم جو چاہیں کھائیں پکائیں, وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا, نہ ہم سے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فنا کام کیوں کیا, فنا بات کیوں ہوئی. باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح سے دانت دپٹ خوب کرتا ہے. گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ہوں ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی. جو چیز گھر میں آ گئی گھر والے جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں. چھٹی بولی کہ میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے, اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے, جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے, میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پرا گندگی معلوم ہو سکے. فائدہ, اس کے کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں کہی جاتی ہیں, لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں تعریف زیادہ ہے, جیسا کہ ترجمے سے معلوم ہو گیا ہوگا. اگر مدح ہے جیسا کہ باب شرا نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھاتا ہے, کہیں میوہ جات ہیں, کہیں پھل ہیں, مختلف انواع کے کھانے ہیں, اور جب پینے کا نمبر آتا ہے تو کبھی دودھ ہے, کبھی شراب ہے, کبھی شربت ہے, غرض سب کچھ پیتا ہے. ہر قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں. خرچ کرنے والا ہے, کنجوس بخیل نہیں ہے کہ دال ہے تو گوشت نہیں ہے, پانی ہے تو دودھ نہیں. جگروں سے علیحدہ رہتا ہے, دوسروں کی پھتن میں ہاتھ نہیں ڈالتا, یعنی تفتیش نہیں کرتا, کوتاہیوں کو تراش کرتا نہیں پھرتا, اور اگر مذمت ہے جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نمٹا دے. گھر والوں کو بچے نہ بچے بھینس کی طرح ساری کوند ختم کر دے. پینے کا نمبر آئے تو سارا کنواں چڑھا جائے, گیروں اور اجنبیوں کی طرح الگ اپنی چادر میں لپٹ کر سو جائے. مجھ سے لپٹنا تو درکنار, کبھی بدن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے یا میرے بدن کی گرمی سردی کا کچھ پتہ لے. ساتویں کہنے لگی کہ میرا شوہر محبت سے عاجز, نامرد اور اتنا بے وقوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے. اخلاق ایسے کہ میرا سر پھول دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے. آٹھویں نے کہا کہ میرا شوہر چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے. فائدہ, اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتلایا جاتا ہے. اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے, سخت اور بدخو نہیں. اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود ہیں کہ نازک بدن ہے لپٹنے کو دل چاہے, یا نرم مزاج ہے کہ غصے کا نام نہیں. اس کے ساتھ خوشبو میں مہکتا رہتا ہے. بعض روایت میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے, یعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے, بلکہ میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں غالب رہتی ہوں. نووی نے کہا کہ میرا شوہر رفیع الشان, بڑا مہمان نواز اور اونچے مکان والا, بڑی رکھ والا ہے, دراز پد والا ہے. اس کا مکان مجلس اور دار المشورہ کے قریب ہے. فائدہ, اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں. اول یہ کہ اس کا گھر اونچا ہے, اس سے اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تب تو اس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے, اس لیے کہ اونچا محل مالدار ہی تیار کرائے گا. اور اگر اونچے محل سے مکان کا اونچائی پر ہونا مراد ہے, جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ سخی اور کریم لوگ اپنا مکان بلندی پر بناتے تھے تاکہ پردیسی مسافر دور سے دیکھ کر چلا آئے, تو اس صورت میں اس کے شریف کریم سختی ہونے کی تعریف ہے. اور بعض حکماء نے لکھا ہے کہ اونچے مکان سے مراد شرافت اور حسب و نسب کے اعتبار سے اونچائی مراد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اونچے خاندان کا ہے. دوسری تعریف اس کی مہمان نوازی کی ہے. گھر میں راکھ کا بہت ہونا لازم ہے، کثرت سے کھانا پکنے کو جو مہمان نوازی کے لیے لازم ہے. تیسری تعریف اس کے دراز قد کی ہے. دراز قد ہونا بشرطے کے اعتدال سے زیادہ نہ ہو، مردوں میں ممدوح شمار ہوتا. مجلس کے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اس سے مشورہ لینے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر ہر وقت دارال مشورہ رہتا ہے، کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص مشورہ لینے آتا ہی رہتا ہے. بندے کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی محتمل ہے کہ دارال مشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تاکہ مجتمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں یہ کہنا نہ پڑے اگر میرا گھر تو دور ہے، اس لیے گھر قریب رکھتا ہے تاکہ تواضعی سامان میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر کرنے کی نوبت نہ آئے. دسویں نے کہا کہ میرا شوہر مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں؟ وہ ان سب سے جواب تک کسی نے تعریف کی ہے یا جو اب تک کسی نے تعریف کی ہے یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گا بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے. اس کے اونٹ بکثرت ہیں جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں. وہ اونٹ جب باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا. فائدہ، اس عورت کا نام قبشہ بنت مالک بتلایا جاتا ہے. اس نے اپنے شوہر کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائے تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کر کے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائیں. باجے کی آواز کی باز نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس کی بات ہے کہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس کی مسرت میں باجے سے اس کا استقبال کرتا ہے، تو اس باجے کی آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آ گیا. کوئی مہمان آیا ہے، لیکن عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شراب کباب گانے بجانے سے اس کی فوری تواضع کرتا ہے. اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ اب ان قریب کھانے کا وقت آیا چاہتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمارے ذبح کا وقت آ گیا ہے. گیارہویں عورت،
تو یہ دس عورتوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے شوہروں کی یا تو تعریف کی یا مذمت بیان کی. دس میں سے چار نے اپنے شوہروں کی برائی بیان کی کہ میرا شوہر جو ہے وہ عیب والا ہے، اور باقی چار نے تعریف کی کہ میرے شوہر میں یہ خصوصیتیں ہیں. اور وہ چونکہ اپنے انداز میں فصاحت کے ساتھ بول رہی تھیں، اس لیے دو کے بارے میں پڑھنے والوں کی مختلف رائے ہو گئی، سننے والوں کی مختلف رائے ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تعریف کر رہی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ برائی بیان کر رہی ہے. تو چار نے اپنے شوہروں کی تعریف کی، چار نے برائی بیان کی، اور دو کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بول کر اس نے یہ برائی بیان کی ہے یا یہ بول کر اس نے یہ تعریف کی ہے. اب گیارہویں جو عورت ہے وہ ام زرع ہے، اسی کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث ام زرع کہا گیا. اب وہ اپنے شوہر کے حالات بیان کرے گی کہ میرا شوہر ایسا تھا اور میرا شوہر ایسا تھا اور میرا شوہر ایسا تھا اور میرا شوہر ایسا تھا، پھر وہ کسی کے چکر میں پڑ گیا اور مجھے طلاق دے دی. مجھے طلاق دے دی تو میں نے پھر دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کی. تو وہ دوسرا شوہر جو مجھے ملا تو وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے لگا, اس نے مجھے یہ دیا وہ دیا فنا دیا فنا دیا, تو پہلی کی بھی تعریف کی دوسری کی بھی تعریف کی, مگر کہنے لگی کہ دوسرے شوہر کی ہر قسم کی محبتوں اور ہر قسم کے میرے خیال رکھنے کے باوجود بھی وہ میرے پہلے شوہر جیسا نہیں ہو سکتا. جس سے کہ پہلے شوہر کی عنایات اور اس کے الطاف اور اس کی مہربانیاں اتنی تھی اتنی تھی اتنی تھی کہ یہ دوسرا شوہر اچھا ہے مگر پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس نے گویا اپنے دونوں شوہروں کی تعریف کی, اس میں ابو ذرع کی زیادہ تعریف کی پہلے شوہر کی. تو اس میں دیکھو سبق کا کیا پہلو نکلا, اس میں یہ غیر مسلم عورتیں ہیں جو بیٹھ کر کے باتیں کر رہی ہیں, اور یہ قصہ پھر چلتے 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 یہاں مدینہ منورہ پہنچا, اور یہ گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو رہی ہے, اور پھر یہ وہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ پھر یہ چلتے چلتے ہم تک پہنچی. تو کیا اس میں کیا پہلو ہے؟ تو دیکھو اس میں بہت بڑے پہلو ہیں کہ 11 بلکہ 12 شوہروں کا اس میں تذکرہ ہے, اس میں سے بعض شوہروں کی برائی بیان کی گئی ہے اور بعض شوہروں کی اچھائی. تو شوہروں کے لیے اس حدیث کے اندر کتنی بڑی تعلیم ہے کہ اچھے اوصاف کون سے ہیں برے اوصاف کون سے ہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے, اور شوہروں کو چاہیے کہ اس میں جو اچھے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان سے متصف ہوں, اور اس کے اندر جو برے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کتنی جامع تعلیمات ہو گئی اس میں شوہروں کے لیے. اچھا یہ جو آخری ہے ام ذرا, اس نے اپنے پہلے شوہر کی بہت تعریف کی, دوسرے شوہر کی بھی تعریف کی, مگر اس نے یہ کہا کہ پہلے شوہر ابو ذرا, ایسا تو شوہر مل ہی نہیں سکتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تیرے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں, کنت لکی کا ابی ذرعین لام ذرا, جیسے ابو ذرا وہ سب سے اچھا شوہر وہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ شفقتیں عنایتیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس واقعے کا تذکرہ آیا, شوہروں کے مختلف عیوب اور مختلف ان کی خصوصیتیں اچھائیاں بیان ہوئیں, ان میں سب سے فائق کون ہے؟ ابو ذرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حضرت عائشہ کو خوش کر رہے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ ان سب میں جو سب سے اچھا شوہر ہے وہ ابو ذرا ہے. تو کہا کہ میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا ام ذرا کے لیے تھا, مگر میرے اور اس کے اندر ایک فرق ہے کہ اس نے ابھی اپنی بیوی کو طلاق دی تھی, میں تجھے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا. دیکھو تو ایک تو ایک قصہ وہاں بیان ہو رہا ہے, آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ اتنے بڑے شخص غیر مسلم عورتوں کا واقعہ سنے, ہم ہوتے تو ایسا کہتے تھے کہ چھوڑو اس بکواس کو, دوسرا کوئی کام نہیں ہے. نہیں, اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے ساتھ بندہ بیٹھے ان کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو کوالٹی ٹائم دے, ان کی باتوں کو سنیں, جو کچھ تھوڑا بہت وقت مل جائے دل لگی کے ساتھ ان کا دل خوش کریں. تو کتنی بڑی بات بتائی کہ یہ جتنے بھی تذکرے آئے اس میں 4 تو معیوب تھے, 4 اچھے تھے, اور باقی 2 میں اختلاف ہے, تو اگر ان کو بھی تعریف والے کر دو تو 6 تعریف والے تھے, اور ایک 7واں ابو ذر. مگر ان سب میں سب سے اچھا کون ہے؟ ابو ذر شوہر ہونے کے اعتبار سے. تو کہا کہ یہ عائشہ میں تیرے لیے اسی طرح ہوں جیسے ابو ذر ام ذرا کے لیے تھا, مگر ابو ذرا اور میرے اندر ایک فرق ہے کہ اس نے ام ذرا کو طلاق دی تھی, مگر میں تجھے کبھی طلاق نہیں دوں گا. اپنی بیوی کو خوش کیا, یہ بیوی کو خوش کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں اور پوری دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر بیوی کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے, بیوی کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے ساتھ اتنے پولائٹ اور اتنے دکھ جاتے ہیں, مگر گھر میں ہمارا ہر کچھ اور ہی ہوتا ہے, باہر شرافت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے ہمارا, اور گھر میں جاتے ہیں تو بالکل بد اخلاق,
بالکل بخیل ہو جاتے ہیں، کنجوس ہو جاتے ہیں اور سیریس رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہی جہاں دیکھو، بچے بھی سہم جاتے ہیں، سہمے سہمے رہتے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے گھر والوں کی طبیعت پر بھی بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اب وہ آ گئے ہیں، اللہ ہی عافیت کا معاملہ کرے. تو یہ تعلیم یہاں دی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو کس طرح رہنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو دیکھو ایسے قصوں کے اندر بھی کتنی سیکھ لیں، تبھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. یہ اگر بیکار بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے ہوتی؟ اور آج تک 1400 سال تک بخاری شریف جیسی حدیث میں امام بخاری اسے کیوں نقل کرتے؟ مگر چونکہ ہم لوگ جو ہے نا دین سے دور ہیں، اس لیے دین کی مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اس ذوق کے مطابق کوئی بات ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آج بہت فائدہ ہوا، آج بہت اچھی بات تھی، آج کی تقریر بہت عمدہ تھی. اور ہمارے ذوق کے خلاف کوئی بات ہو وہ ہمیں پسند نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین سے محبت نہیں ہے، آپ کو اپنے ذوق سے محبت ہے. اگر دین سے محبت ہوتی تو کوئی نئی بات سنتے، کوئی نئے زاویے کی بات سنتے تو توجہ کرتے. مثلا کوئی صاحب علم آدمی ہے تو جب علمی تذکرہ ہوگا، کوئی علمی بات ہوگی تو وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے، اور اگر ذکر اللہ کی اور مجاہدوں کی بات ہوگی تو اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی کہ یہ خانقاہ والوں کی بات ہے. اور ذکر اللہ اور مجاہدوں وغیرہ کی بات ہوگی اور کسی کو دعوت و تبلیغ سے مناسبت ہوگی تو وہ کہے گا کہ نہیں نہیں بھائی، یہ ہمارے لیے بات نہیں، یہ بات آج کوئی خاص مجلس میں بات نہیں ہوئی. دعوت و تبلیغ، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی یہ فضائل ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو ہر ایک جو ہے اس نے اپنا ایک اپنا ذوق جو ہے بس اس کے مطابق اگر بات ہوتی ہے تو ٹھیک، اس ذوق سے ہٹ کر معاملات کی اگر آپ بات کرو تو سب ایسے سن ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. معاشرت کی بات کرو سن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، معاملات بس کان میں معاملات پڑتا ہے بس، اور اس کو کہتے ہیں ہاں معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے. معاشرت کان میں پڑتا ہے وہ لفظ معاشرت، ہاں بھائی معاشرت کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، مگر جیسے ہی یہ ٹائٹل اور ہیڈنگ آ جاتا ہے معاملات اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملات پر بات ہو رہی ہے تو پھر سکینہ نازل ہو جاتی ہے، اور ایسی نازل ہوتی ہے کہ نیند کی آگوش میں چلے جاتے ہیں. معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں. بھائی معاملات کی تفصیل سنو، معاشرت کی تفصیل سنو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنی اولاد، اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں. اولاد کو کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے رہنے کا ٹائم ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے رہنے کا ٹائم ہے، دعوت و تبلیغ میں وقت خرچ کرنے کا ٹائم ہے، خانقاہوں میں پڑے رہنے کا ٹائم ہے، مگر اولاد کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور وہ اولاد جو ہے وہ بے دینی کے ماحول میں پرورش پا رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور اس کی بے دینی کب ظاہر ہوگی؟ ہاں شروع میں بچپن میں بے دینی کے وہ کام کر رہی ہے اولاد جسے ہم بے دینی سمجھتے نہیں، مگر جب بالغ ہونے کے بعد جب اس کا رویہ بدل جائے گا تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ او ہو ہماری اولاد تو بے دین ہو گئی. بے دین ہوتی نہیں، وہ شروع سے بے دین ہوتی ہے. کسی کی اولاد 14-15 سال تک دیندار رہ کر بے دین نہیں ہوتی، وہ شروع سے بے دین، مگر شروع میں جو بے دینی کے کام وہ کر رہی ہوتی ہے اس کا ہمیں احساس نہیں کہ یہ بے دینی کے کام ہے. اور اب بالغ ہونے کے بعد جو بے دینی کے دوسرے کام اس کی زندگیوں میں آتے ہیں کہ پرائی عورتوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے ڈرگ میں، شراب میں، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی منڈوانا شروع کر دیتا ہے کہ اوہو ہمارا بیٹا نالائق ہو گیا. اور وہ بھی نالائق زیادہ کب ہوتا ہے؟ جب ہماری بات نہیں مانتا. خالق کی بات جب تک نہ مانتا رہے مگر ہماری بات مانتا رہے تب تک تو وہ بہت ٹھیک اور دیندار. ہمیں احساس اس کی نالائکی کا اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہماری نافرمانی کرے، اور ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بہت نالائق ہو گیا ہے. ماں باپ، اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، نالائق ہو گیا، بے دین ہو گیا. بے دین بچپن سے ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، مدارس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، مکاتب میں پڑھا رہے ہیں، مدرسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں، جو دوسرے دینی ادارے چلا رہے ہیں، جو مسلم اسکولس چلا رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ میں انہماک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو خانقاہوں کے ساتھ جن کا رابطہ، یہ سارے کام بہت عمدہ ہے، کرو ان کو، مگر دوسروں کی اتنی زیادہ فکر مت کرو کہ خود اپنے گھر میں جہنم کی آگ جلنی شروع ہو جائے. قیامت کے دن ہمیں سب سے پہلے پوچھ ہوگی ہماری اپنی ذات کے بارے میں سب سے پہلے، اس کے بعد ہمیں پوچھ ہوگی اپنی اولاد کے بارے میں، اور اس کے بعد پوچھ ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے ماتحت تھے، اور اس کے بعد پوچھ ہوگی باقی دوسروں کے بارے میں. اس لیے ٹائم دو، اپنے اولاد کو بھی ٹائم دو، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دو، ان کی ذہنی تربیت کرو، ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہو، دوستانہ ہو، ریسپیکٹ بھی ہو، ادب بھی ہو، مگر دوستانہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ کو کسی اور کو کہنا پڑے گا آپ ذرا سمجھائیے ہمارے بیٹے کو، خود آپ کا تعلق ایسا ہو کہ آپ اس کو سمجھا سکے، آپ کہہ سکے کہ بیٹا دیکھو یہ معاملہ جو ہے بہت نازک ہے، میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری یہ تمہارے نقصان کو میں نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے اندر اتنی محبت باپ کی آپ پیدا کرو کہ جب آپ اسے دو بات کہیں تو وہ توجہ کریں کہ ہاں بات صحیح ہے، میرے ابا کو مجھ سے تکلیف ہو رہی ہے. مگر نا ہم اتنے دور رہتے ہیں اپنی اولاد سے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی اولاد آپ کو نہیں کہتی، وہ ہمیں آ کر کہتی ہے کہ ہمارے ابا نے 15 سال تک ہمیں اتنا نگلیکٹ کیا ہے، اتنا نگلیکٹ کیا ہے، اتنا نگلیکٹ کیا ہے، اور اتنی تکلیف ہمیں پہنچائی ہے کہ اب ہم ریوولٹ کر کے اسے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. ہمارے ہمیں بے دینی میں دلچسپی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم، میرے پاس ایسے کئی نوجوان آئے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے ابا چونکہ دینی ذہن کے ہیں، سب سے زیادہ اذیت ان کو اس بات سے پہنچے گی کہ میں دین کے احکام کو توڑوں، اس لیے میں توڑ رہا ہوں اس کو اذیت پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے باپ نے 15 سال میں ہمیں کچھ کم تکلیف نہیں پہنچائی ہے. بچے ہوتے ہیں 5 سال کے، 7 سال کے، 9 سال کے، وہ ماں باپ کے لیے ترستے ہیں اور یہ اذیت اس کا کچھ کر نہیں سکتے. وہ ماں باپ کے آگوش کو تلاش کرتے ہیں، ماں باپ کے سینے کو تلاش کرتے ہیں. جب ان کو باپوں کا سینہ نہیں ملتا، باپوں کی گود نہیں ملتی، باپوں کی شفقت نہیں ملتی، باپوں کی طرف سے محبتیں نہیں ملتی، تو اندر سے وہ چھیدتے چلے جاتے ہیں ان کے سینے. اور پھر جب 16, 17, 18 سال کے ہوتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، تو یہ انتقامی جذبے کے ساتھ، وینجننس کے ساتھ، ریونج کے جذبے کے ساتھ اٹھتے ہیں. اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ میرے والد کو سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوگی، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا باپ دیندار ہے، میں نماز میں نہیں جاؤں گا تو اسے ٹھیس پہنچے گی، میں داڑھی منڈوا دوں گا تو اسے ٹھیس پہنچے گی. یعنی ہم نے ہمارے بیٹے کو بے دینی کے راستے پہ ڈالا ہے محبت نہ دے کر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں یہ محبت کا ماحول تھا، محبت کا. یا بنیا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، ہے کتنی محبت کی بات. یا بنیا ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اتنی محبت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس کافر بیٹے کو جب کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہتے ہیں تو یا بنیا، یہ تو عربی جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پیار چھپا ہوا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر. اور ہم جو ہے ہمارے بیٹے کو پیارے بیٹے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کہہ سکتے. جو کچھ محبت شفقتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت جبکہ ہمارا بچہ 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا 5 سال کا ہوتا ہے. اور وہ محبت بھی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں ہمارے نفس کو مزہ آتا ہے. وہ ہمارے نفس کے مزے کی وجہ سے ہم اسے گلے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور بوسا دیتے ہیں اس اپنے انجوائمنٹ کے لیے. اور جہاں یہ انجوائمنٹ کا معاملہ ختم ہو گیا ہم آہستہ 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 ڈسٹنس ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کہ اپنے کافر باپ سے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا. تو باپ جب بیٹے کو سے بات کرتا ہے کافر بیٹے سے، مسلمان بیٹے کو تو یا بولے یہ کہتے ہی تھے، کافر بیٹے سے اے میرے پیارے بیٹے، اور ادھر کافر باپ سے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کتنی مرتبہ آیا یا ابتی، یہ میرے پیارے ابا، یہ میرے پیارے ابا. تو میرے بھائی، وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام دین اور اسلام کا صحیح نقشہ ذہن میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اور دین کے ایک حصے کو ہم لے لیں اور ایک حصے کو لے کر ہم اپنے بارے میں غلط فہمی میں رہے کہ ہم بہت دیندار، ہم بہت دیندار، ہم بہت دیندار، تو یہ دینداری نہ موت کے وقت کام آئے گی، نہ قبر میں کام آئے گی، نہ حشر میں کام آئے گی. دینداری وہ کام آئے گی جو اللہ کی نظر میں دینداری ہو. میں اور آپ، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھیں؟ دینداری یعنی دین زندگی میں آ جانا، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اس میں بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس میں اولاد کے بھی حقوق ہیں، اس میں ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اس میں بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، اس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ایسا کامل دین، کامل دین. تو اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے. یہ مغربی ملکوں میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کرو, اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ دوستی کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بے تکلف ہو جاؤ, نہیں, کہنے کا منشا یہ ہے کہ ان کو ٹائم دو. آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں بیٹا چلو ساتھ میں, آپ یہ ہے کہ بالکل وقت نہیں اور آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے بس اس کا آرڈر کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرما برداری کرے, نہیں, محبت پیدا کرو, ان کو تحفے دو, ان کو ہدیے دو, ان کی کامیابی کے اوپر ان کو مبارکباد دو, ان کی ناکامی کے اوپر ان کی ہمت افزائی کرو, سائیکولوجیکلی اسے ٹورچر مت کرو, سائیکولوجیکلی اسے توڑو مت. ہر انسان عزت اور محبت کا فطری طور پر محتاج ہوتا ہے, ہر شخص دنیا میں عزت چاہتا ہے اور ہر شخص دنیا میں محبت چاہتا ہے. ماں باپ کی طرف سے عزت نہیں ملی, ماں باپ کی طرف سے محبت نہیں ملی تو سڑکوں پہ چلے جائیں گے آپ کے بچے محبت اور عزت کو تلاش کرنے کے لیے. یہ گرل فرینڈوں کے چکروں میں اسی لیے پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو محبت کی ایک بھوک ہوتی ہے وہ بھوک پوری نہیں ہوتی گھر میں. جب اس بھوک کا کوئی سامان گھر میں ان کو ملتا نہیں محبتوں کا تو یہ محبتوں کے چکر میں باہر چلے جاتے ہیں, اور جب کہیں اور کسی اور جگہ سے ان کو محبت ملنی شروع ہو جاتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. عزت گھروں میں نہیں ملتی تو یہ مجبور ہو کر کے گینگ کلچر میں چلے جاتے ہیں, ڈرگ میں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں ان کو عزت ان کے زام کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہمیں یہاں عزت ملی ہے. تو اپنے بچوں کو عزت سے دیکھو, اپنے بچوں کو محبت سے دیکھو, اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ سیکھو. علماء کی صحبتوں میں بیٹھو, علماء کی صحبتوں میں بیٹھو, وہ علماء جو حکمت کے ساتھ تربیت کا طریقہ جانتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھو تاکہ ان کی باتیں سن سن کر دھیرے 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 یہ ایک جکسو پزل ہوتا ہے. آج کا بیان سنا, کل کا بیان سنا, پرسوں کا بیان سنا, ترسوں کا بیان سنا, ایک مہینے تک سنتے رہے, ایک سال تک سنتے رہے, دس سال تک سنتے رہے, پچیس سال تک, بیس سال تک سنتے رہے, تب جا کر کے کہیں ایک جکسو پزل جو ہے وہ فٹ ہوگا اور پورا دین کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تو دین کہاں سے آئے گا, ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر علماء کی صحبتیں ہی دین کہاں ہے؟ دین معتبر کتابوں میں ہے یا معتبر علماء کرام کے بعد؟ نہ ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں, اور کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کون سی کتابوں کو پڑھتے ہیں؟ ہم کچھ جانتے ہی نہیں کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں اور مجھے اس وقت کس لیول کی کتاب پڑھنی چاہیے, میرے اپنے حالات اور گھر کے حالات کیسے ہیں اور مجھے کیسی کتاب, جب جانتے ہی نہیں ہیں تو جس کا کور اچھا ہوتا ہے, جس کا ٹائٹل اچھا ہوتا ہے, جس کے اوتھر کا نام ذرا بڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے گھر میں لے آتے ہیں. یہ ایک کورس ہے, ایک وہ چیز آدمی پڑھے جو اس کے گھر میں اس کی زندگی کے لیے مفید ہو. تو کتابیں ہم پڑھتے نہیں, علماء کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے نہیں, اور کتابوں سے بھی بہتر سب سے اچھی چیز علماء کی مجلسیں. حضرت لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی علیک بمجالسۃ العلماء, اے میرے پیارے بیٹے تو علماء کی مجلس کو لازم پکڑ. امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اے میرے بیٹے علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ, علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ علماء کی صحبتوں کی برکت سے اور ان کی مجلسوں کی برکت سے, ان کی گفتگو کی برکت سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں, مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں, تو حیات ملتی ہے, حیات. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے, بارش یعنی جس علم کو میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے. تو یہ علم جب دل کی زمین پر پڑے گا, اس کی شعائیں جب پڑے گی, اس کے قطرات جب پڑیں گے تب جا کر کے وہ زمین لہلہانے لگے گی. مگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, علم کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں اور ہر شعبے میں علم کی تاکید کی جاتی ہے, مگر نا علماء کے بارے میں ہم بیانات کا سننا الگ بات ہے, بیانات تذکیر کے بیانات یہ الگ چیز ہے, اور باقاعدہ باضابطہ مجلسوں کے اندر کبھی تکبر پر بحث ہو رہی ہے, کبھی حسد پر بحث ہو رہی ہے, کبھی اصلاح نفس پر بات ہو رہی ہے, کبھی نماز میں غفلت پر بات ہو رہی ہے, کبھی نماز میں خشوع کیسے لایا جاتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے, کبھی بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اس پر بات ہو رہی ہے, کبھی گھروں کے اندر جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے اس پر بات ہو رہی ہے. ایسے علماء کی مجلسوں میں ہر شخص کو جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دھیرے 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 دین کی سمجھ آئے, دین کی فہم آئے, پورا جکسو پزل بیٹھ جائے اپنی اپنی جگہ پر, پھر دیکھو کہ زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں یا نہیں، اور پھر دیکھو کہ آدمی ایکسٹریم سے نکل کر اعتدال کے ساتھ پورے دن پر عمل کرتا ہے یا نہیں، سب کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ عمل کرتا ہے یا نہیں، اور پھر دیکھو کہ گھر کے اندر سکون آتا ہے یا نہیں، اپنی خود کی زندگی میں سکون آتا ہے یا نہیں، بیوی بچے ماں باپ سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں نہیں. تو اس کی میرے بھائیو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے اور دین کا تقاضا یہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور میں ہمیشہ جب سے 1991 میں لیسٹر میں آیا اور مسجد النور کے ممبر پر بیٹھ کر اپنا کام شروع کیا، اس بات کی تاکید بار بار کرتا رہتا ہوں کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو. اس کو آج 22 سال گزر گئے، میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں ترقی ہو رہی ہے اور, 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 اور تبدیلی آ رہی ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے بس اب بھی ایک چھوٹی سی دنیا میں وہ لوگ رہتے ہیں. اس لیے علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو عمل میں اضافہ کیسے ہوگا، علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو دین کی فہم میں اضافہ کیسے ہوگا. اسے بہت ضروری ہے. اور ایک بات جو میں نے 22 سال سے ہمیشہ کہی ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں آؤ ہمارے پاس آؤ، ایسا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس عالم سے آپ کا دل لگے، جس عالم سے، لیسٹر کی جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں سے جس عالم سے آپ کو مناسبت ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو نفع محسوس ہو رہا ہو، جس کے ساتھ آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر، وہاں جاؤ. مگر ریگولر جاؤ، کسی ایک عالم کو پکڑ لو اور پکڑ کر ریگولرلی جاؤ، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، اسے اپنی زندگی کا ایک نظام بنا دو. میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ جاؤ، مگر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو جاؤ، کسی عالم کی مجلس کو پکڑ لو. اور عالم کی مجلس کو پکڑ لو، ایسی جگہ پکڑ لو جہاں پر پورے دین کو سکھایا جاتا ہے، دین کے سارے تقاضے بتلائے جاتے ہیں، تاکہ سمجھ میں آوے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں اور دین کے ان تقاضوں کو عملی جامہ کیسے پہنایا جاتا ہے. اس کی میرے بھائیوں کوشش کرو. اور جو لوگ یہاں لیسٹر میں نہیں رہتے، بہت سے لوگ یہاں لیسٹر سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی بستیوں میں جہاں آپ کا دل لگے آپ بیٹھو، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. علم بڑھے گا تو دین کی سمجھ بڑھے گی، علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا، علم کے اضافے کے بغیر کیسے معاملہ قابو میں آئے گا. ان هذا العلم دین، امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہی تو دین ہے. دین میں کامیابی ہے ہماری، دین کیا چیز ہے؟ علم ہی تو دین ہے. علم بڑھے گا تو دین بڑھے گا، علم گھٹے گا تو دین گھٹے گا. علم صحیح ہے تو دین صحیح، علم غلط تو دین غلط، سارا مدار علم پر ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ درجنوں حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں، اتنی حدیثیں، اتنی حدیثیں، اتنی حدیثیں، اتنی حدیثیں کہ اگر ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر لی جائے تو مستقل ایک الگ کتاب بن جائے علم کی اور علماء کی فضیلت پر. کیوں؟ اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علم ہی دروازہ ہے عمل کا، اور عمل دروازہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور جنت کا. تو کہ علم ہے، اور سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی اس میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے کسی کام کا ذکر نہیں فرمایا، صرف علم، تعلیم و تعلم کا ذکر فرمایا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اس میں نہ سجدے کا ذکر ہے، نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، نہ اصلاح کا ذکر ہے، نہ تزکیہ کا ذکر ہے، کسی چیز کا اس میں ذکر نہیں ہے. ایک ہی چیز کا ذکر ہے، تعلیم و تعلم. عبادت کا بھی ذکر نہیں ہے، تعلیم و تعلم. سب سے پہلی آیت جو اتر رہی ہے اس میں صرف تعلیم کا ذکر ہے، تعلیم کا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اپنی جو صفت بیان فرمائی کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرایا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. دو چیزیں بتلائی تاکہ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور سب چیزوں کو، اور رب وہ ہے جس نے تمہیں علم عطا فرمایا. بس اپنی تعریف صرف دو چیزوں سے کرائی کہ میں خالق ہوں اور میں معلم ہوں، یعنی تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے. تو اس کی طرف میرے بھائیو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی توفیق دے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جلیل القدر امام، اور کافی لمبی عمر آپ نے پائی. وہ ایک دن بڑھاپے میں کہیں جا رہے تھے، ہاتھ میں دوات، انک پاٹ، بغل میں اوراق، کسی نے کہا کہ علم بتا ابن حنبل، اے ابن حنبل علم حاصل کرنا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تمہارا، اتنے بڑے امام ہو گئے، اتنے لوگ تمہارے پیچھے چلنے لگ گئے، اور مسند امام احمد ابن حنبل اتنی ضخیم حدیث کی کتاب لکھی، اور پھر دین کی خدمت بھی کیسی کی، خلق قرآن کے مسئلے میں ڈٹ گئے، خلق قرآن کے مسئلے میں ڈٹ گئے کہ نہ قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن، ڈٹ گئے اکیلے مامون کے مقابلے میں بڑی ہمت کے ساتھ. تو کب تک اتنے بڑے آپ پھر بھی ابھی بھی جا رہے ہیں کہیں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو علم کی اہمیت بتلاتی ہے انہوں نے کہا کہ مل مشبرتی الل مقبرتی، یہ علم سیکھتا رہوں گا جب تک کہ قبرستان میں نہ چلا جاؤں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو علم کے اتنے محتاج، اور ہم نے مکتب میں تھوڑا بہت پڑھ لیا، دو چار ادھر ادھر کتابیں بعد میں پڑھ لی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انف ہو گیا، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. اس لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اور علم صحیح، علم صحیح وہ ہے جو سینے سے سینے میں اترتا ہے. اس لیے دو زانو ہو کر کے بیٹھو علماء کی مجلس میں، سینے سے سینے میں جو منتقل ہوتا ہے وہ اصل علم ہے. یوٹیوب پر سے منتقل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے، وہ علم نہیں، وہ علم نہیں، انفارمیشن. سی ڈی سے جو منتقل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے. علم، علم کا نور مجلسوں میں ہوتا ہے، سینے، ہارٹ ٹو ہارٹ، سینے سے سینے میں منتقل ہوگا، سینے سے سینے میں منتقل ہوگا. اللہ تعالیٰ شانوں میں ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ دسویں عورت کی باری آ رہی ہے ام زرا کی، تو اس کی بات سن لو، پھر آج کی مجلس ختم کر دیں. بھائی سب ارادہ تو کرتے ہیں نا، ہاں ارے ارادہ کرو، ارادہ خود کو فائدہ ہوگا. ہم آج ہیں کل چلے جائیں گے، اور پھر یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں آؤ. اگر ایسا ہوتا کہ بھائی یہاں کے پروگرام کے لیے کوئی سب کو تلقین کی جا رہی ہوتی تو ایسا کسی کو ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ مجمع بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں، جہاں جانا ہو جاؤ جہاں جاؤ، مگر اچھے، اچھا علم رکھنے والے، حکمت سے تربیت کرنے والے، تجربہ کار علماء جو اپنے بزرگوں کے منہج پر ہیں، بزرگوں کے طریق پر ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ریگولرلی بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو.
گیارہویں عورت ام زرع نے کہا، میرا شوہر ابو زرع تھا، ابو زرع کی کیا تعریف کروں؟ زیوروں سے میرے کان جھکا دیے،
زیوروں سے میرے کان جھکا دیے، بہت زیور پہنے،
اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو پور کر دیے. مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی. مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزر کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے.
تو اس سے عورتوں کے لیے بھی جو ہے ایک سبق ملتا ہے کہ اپنے شوہر کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی جو اچھائی ہے. دوسرا یہ کہ اپنا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں آنے سے پہلے میری حیثیت کیا تھی. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے گھر میں جانے سے پہلے اپنے گھر میں کوئی خاص ان کی حیثیت نہیں ہوتی، کہتے کہ میں غریب گھرانے کی تھی، مگر یہ مجھے اپنے گھر میں لے آئے اور مجھے مالا مال کر دیا. یعنی یہ تو طلاق کے بعد یہ تعریف کر رہی ہے. جی،
یعنی ہر قسم کی ثروت موجود تھی، اس سب کے علاوہ اس کی خوش خلوقی کے میرے ایک سی بات پر بھی مجھے برا نہیں کہتا تھا. میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگہ نہیں سکتا تھا کھانے پینے میں.
عورتوں کا تو یہ ہے نا کہ گھریلو کام کاج کی وجہ سے اگر کوئی لیٹ اٹھے تو منہ چڑھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب رواج بدل رہا ہے دھیرے دھیرے، تو اب جو ہے اگر 10-11-12 بجے تک بھی عورتیں اگر پڑی رہیں تو یہ کوئی مایوب چیز سمجھی نہیں جاتی. اور اب تو شوہر خود ہی بریکفاسٹ بنا لیتے ہیں، بلکہ بیگم کے لیے بھی وہ لے جاتے ہیں بریکفاسٹ. تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر کوئی خوش خلقی سے پیش آئے شوہر اور اپنی بیگم کے لیے کچھ اس قسم کی خدمات کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر عورتوں کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو اس طرح دبا کے شوہر کو نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو قوانین بن رہے ہیں، قوانین قوانین. ایک مرتبہ میں نے ان سے احمد علی ویسے پتا نہیں کسی سے کہا فجر کی نماز کے بعد, پہلے جب میرے پاس کچھ وقت رہتا تھا کہ چلو فلاں دوست کے گھر چلے جاتے ہیں ذرا, تو فجر کے بعد ہم چلے گئے, اب دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے کہا چائے وائے پئیں گے وہاں, اب انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ میں اچانک آ جاؤں گا, تو انہوں نے دروازہ کھولا تو ایپرن باندھا ہوا تھا انہوں نے, اب دروازہ کھول دیا انہوں نے, دروازہ کھول دیا, آئیے آئیے آئیے, اور گھر میں پورا سناٹا, تو پورا سناٹا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پورا گھر تو سویا ہوا ہے, اور یہ اٹھ کر کے کچن میں لگے ہوئے, تو مجھے کہنے لگے کہ اصل میں سنڈے کو بریکفاسٹ بنانا یہ میری ہابی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تو ہم بہت اچھے وقت پر آئے, کہ آج آپ کے ہاتھوں کا ہمیں بریکفاسٹ ملے گا, ہم بھی اسی نیت سے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں چائے بھی ہے. اور پھر جو ہے بات کسی طرح ختم ہو گئی, پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ باتوں میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ بھائی سنڈے کے دن ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ بریکفاسٹ کی باری آتی ہے, تو سب سوتے ہیں اور ایک شخص کو اٹھنا پڑتا ہے, اور اٹھ کر کے تو پیار محبت سے اگر شوہر اپنی بیوی کو بریکفاسٹ کھلائے تو اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے, شفقت. مگر یہ جو عورتوں کا مزاج بن گیا ہے کہ نا مجبوراً آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, تو یہ غلط بات ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ شوہر سپیریئر ہے اس سے آپ ہی, نہیں یہ نہیں, وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں, صبح سے شام تک آپ کے لیے روزی کماتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ منڈے کو میں پکاؤں گی, ٹیوزڈے آپ پکائیں, وینسڈے کو میں پکاؤں گی, تھرسڈے آپ پکائیں, ایکول ہونا چاہیے. تو دیکھو گھر جو ہے گھر, وہ ضابطے اور رولز اور ریگولیشن پر نہیں چلتے, محبت اور رابطے پہ چلتے ہیں, پارٹنرشپ پہ چلتے ہیں. کہ ہمارے شوہر کھیت میں کام کر رہے ہیں تو گھر میں عورت جو ہے وہ گھر کے سارے کام کاج کر لیتی ہے, کہ میں گھر سنبھال لوں گی آپ باہر کو سنبھالیے, یہ پارٹنرشپ سے چلتے ہیں. جو پارٹنرشپ ہوتی ہے وہاں ترقیاں ہوتی ہیں. ضابطے کسی بھی جگہ پر, کوئی کام کرنے والا بھی اور جس کمپنی کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ کمپنی بھی, 8 till 4 کا مزاج ہوتا ہے تو دونوں ترقی نہیں کرتے. ہاں بھائی میں آپ کو ذرا مدد کر کے پھر جا رہا ہوں, It's okay, I'll go at 5 o'clock. تو اس کی بھی ترقی ہوگی, وہ مالک کی نظر میں آئے گا کہ دیکھو یہ رابطہ, یہ محبت کا تعلق, کہ یو آر بزی ٹوڈے, اٹس اوکے, آئی ایم ناٹ ان اے ہری, آئی ہیلپ یو, اور 5 بجے تک وہ کام کرے, یہ جو رابطے کا مسئلہ ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ مالک آ کر کے کہے کہ تمہاری بیگم کیسی ہے, تو کہ وہ بیمار ہی ہے, تو پھر آپ کیوں آئے کام پر, جاؤ چلے جاؤ میں ہینڈل کر لوں گا آپ کو. یہ اس سے جو ترقیاں ہوتی ہیں وہ اس سے ہوتی ہے. اصول ضابطے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز کو فالو کر, یہ رولز ریگولیشن تو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب جھگڑے کی نوبت آئے تو کچھ نہ کچھ تو کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ فیصلہ کیسے کریں, تو رابطہ ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں عالم, تو ان کے گھر میں جب مہمان آ جاتے ہیں, اب تو ان کے خیر بڑے بچے بڑے ہو گئے, مگر پہلے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو میں بھی خود جاتا تھا, تو مجھے یہ میں فرنٹ روم میں بیٹھا رہتا تھا, اور آتے تھے اور پھر اندر چلے جاتے تھے, 15-20 منٹ پھر آتے تھے ایک دو منٹ کے لیے اور پھر اندر چلے جاتے تھے, 5-10 منٹ میرے ساتھ بیٹھتے تھے پھر اندر چلے جاتے تھے. اور وہ خود کہتے تھے کہ اصل میں بچوں کے ساتھ وہ اکیلی ہے تو میں بھی تھوڑا تعاون کر دیتا ہوں جب مہمان وغیرہ آتے ہیں, جب وہ بزی ہو جاتی ہے. تو دیکھ لیجیے یہ اس کو کہتے ہیں رابطہ. تو دونوں طرف سے بھائی تعاون کی فضائیں ہوں, تعاون کی فضائیں دونوں طرف سے. اب یہ جو ہے باقاعدہ باریاں ہوتی ہیں کہ آج جو ہے رات کو بچے کو آپ سنبھالیں گے, اگر وہ نیند سے اٹھ گیا تو مجھے ڈسٹرب مت کرنا, آپ کی باری ہے, اور کل پھر میں کروں گا. میرے پاس واقعات آتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بھائی آپ سنبھالیں, آپ کو تو کل اگر نیند نہ آئی رات کو تو آپ تو دوپہر بھی سو سکتی ہیں, 12 بجے تک بھی سو سکتی ہیں, جب بچہ سو جائے تم بھی سو جاؤ, دن کو 24 گھنٹے تمہارے تو گھر ہی میں ہے. مگر وہ شوہر کو تو صبح 8 بجے کام پہ جانا ہے, آپ کے لیے کما کر لانا ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی باری ہے آج بچے کو سنبھالنے کی. یہ جو ہے یہ نفس کی آزادی ہے, نفس کی, عورت کی آزادی نہیں, نفس کی آزادی ہے. یہ نفس بگڑتا ہمارا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کے کلچروں سے سب انسانوں کی حفاظت فرمائے. پیار محبت سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. پرایوں کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں تو اپنے شوہر کے لیے نہیں جاگ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت.
ہم تو عورتوں سے کہتے ہیں جو بھائی میاں اگر اپنے دوستوں کو مہمانوں کو گھر میں لے آئے تو خوشی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ. اور شوہروں کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایکسپیکٹیشن اس کی ابیلٹی سے زیادہ مت رکھو, وہ جتنا کر سکے خوش رہو, کہ جتنا تجھ سے ہو سکے کر لینا, مہمان آئے ہوئے ہیں, چائے پلانی ہے, چائے کے ساتھ اگر سموسے پکوڑے نہ بنا سکے تو بسکٹ رکھ دو, کوئی حرج نہیں, فکر مت کرو, آپ بھی اپنی طرف سے یہ کرو. اور جب دیکھیں آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بیمار بھی رہتی ہیں, تو پھر آپ کیوں مہمانوں کو لے کر کے جائیں, کیوں مہمانوں کو لے کر جائیں. ہمارے ایک دوست تھے, مرحوم ہو گئے, عالم دین تھے, تو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے, گھر میں ان کی گھر والی جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتی تھی, اور ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ فلاں مولانا صاحب میرے یہاں آ رہے ہیں, دعوت ہے, ان کو کھانا کھلانا ہے, تو بچی کو کتنی تکلیف ہو جائے گی. تو جب بھی میں ان کے شہر میں جاتا تھا تو وہ میرے ہاتھ میں 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ پکڑوا دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو گھر لے جاؤں اور دعوت کھلاؤں, یا آپ کی خدمت میں پیسے پیش کر دیے ہیں, آپ خود ہی اپنی دعوت کھا لینا. ایسا بھی ہونا چاہیے, اپنے عورتوں کا خود بھی خیال کرنا چاہیے, ہمیں بھی. یعنی میں صرف عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں, میں مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں, مردوں کو بھی, کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں. عورتوں کو بھی ذہن میں ایسا نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ ٹیمپلیٹ ہے اور اسی کے مطابق شوہر چاہیے, اور شوہروں کو بھی ایسی ٹیمپلیٹ اپنے ذہن میں نہیں بنانی چاہیے کہ یہ میری عورت کے لیے ٹیمپلیٹ ہے, وہ گھر کی داسی ہے, گھر کی باندھی ہے, گھر کی لونڈی ہے. یہ بھی غلط کام ہے. صبر, ضبط ان کو بلکہ کہنا چاہیے کہ تم بیمار ہو, یہ آج کھانا پکانے کی کیا ضرورت تھی, میں ٹوسٹ کھا لیتا چائے کے ساتھ, ایک دن نہیں کھا سکتا میں سینڈوچ کھا لیتا, یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دونوں طرف سے ہو, رابطے کا تعلق ہو, پیار محبت کا تعلق ہو. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے, یہ سب کچھ اسلام سکھاتا ہے. اسلام ایسا اعتدال سکھاتا ہے دونوں طرف سے. ہمارے یہاں انڈین اور پاکستانی کلچر میں, ہمارا جو انڈین اسلام میں انڈین پاکستانی کلچر, اس میں عورت مظلوم ہے, اور ویسٹرن کلچر میں مرد مظلوم ہے. اس کلچر میں عورتیں مظلوم, اس کلچر میں مرد مظلوم, اور مظلومیت سے دونوں کو نکالنے والی صرف ایک ہی سسٹم ہے, وہ ہے اسلام کی سسٹم ہے. اس لیے دونوں کے لیے مغرب کے لیے بھی اور مشرق کے لیے بھی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اپنے کلچر کو چھوڑ کر اسلامی کلچر اپنا لے. اسلامی کلچر اپنایا تو ایسٹ میں رہنے والی عورتیں ظلم سے نجات پا لے گی, اور اسلام اپنایا تو ویسٹ میں رہنے والے مرد جو ہے وہ ظلم سے نجات پا لیں گے. اللہ تعالیٰ بھائی توفیق دے, پورا کر لے اس کو.
کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا. ابو ذرع کی ماں میری خوش دامن, بھلا اس کی کیا تعریف کروں, اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے, اس کا مکان نہایت وسیع تھا, یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں, اس لیے مکان
ساس صاحبہ کی بھی تعریف کر رہی ہے کہ میرے شوہر تو اچھے تھے, ساس صاحبہ بھی بڑی اچھی تھی ہماری,
اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے. ابو ذرا
ہمارے یہاں تو بیچاری ساس صاحبہ اچھی ہوتی ہے, پھر بھی اول یوم سے, پہلے دن ہی سے اس کی برائی, اس لیے کہ دل میں ایک چور چھپا ہوا ہوتا ہے بہو کے, کہ کب ہم اس گھر سے باہر نکلے, اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے وکٹم بناتے ہیں بیچاری ساس صاحبہ کو. ایک طبیعتیں ہو گئی ہے ایسی, پہلے ہی دن سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ بہو کی ماں وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر الگ ہو جائے, اور اس کے گھر میں جب بہو آتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر میں رہے, تو دوسرے کا بیٹا نہیں ہے, تو اپنے بیٹے کو گھر میں رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی, اور اپنے داماد کو گھر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی, اور اس میں قصور بار بار وہ ساس صاحبہ ایسا کرتی ہے, اور وہ بیٹی کے ذہن میں ایسے خیالات نہیں آتے, تب بھی یہاں سے فون پر فون, ایسا تو وہ نہیں کرتی ہے نا, خود کے سسٹم میں بھی یہ بات آ جاتی ہے بات کرتے کرتے, اور اپنی بیٹی کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دیتی ہے, اور دونوں ماں بیٹی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بہت مظلوم ہے اور ساس صاحبہ بہت ظلم کر رہی ہے. سبحان اللہ, عجیب حالت ہے. اور پہلے زمانے کے لوگ جو ہے کہتے تھے کہ انہیں اپنی ماں سمجھنا, ماں کی طرح رہنا, گھر سے قدم باہر نہ نکالنا, ان کی خدمت کرنا, آج سے وہ تیرے ماں باپ ہیں, ہمارے پاس اگر آنے کا موقع نہ ملے تو صبر کرنا, ہم خود تجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے, ایسی تعلیم دیتے تھے وہ. مہمان آئے تو بڑھ چڑھ کے کام کرنا, بڑھ چڑھ کے خدمت کرنا, ایسی تعلیم دیتے تھے پہلے زمانے میں ایسی تعلیم دیتے تھے.
ابو ذرا کا بیٹا بھلا اس کا کیا کہنا, وہ بھی نور اعلی نور, ایسا پتلا دبلا چھریرے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک. بکری کے بچے
الگ الگ زمانے کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے. عربوں کے یہاں 1400 سال پہلے مرد جو ہے وہ دبلا پتلا فٹ ہوتا تھا برابر, یہ مرد اچھا لگتا تھا اس زمانے میں, اور عورت بھوٹی ہوتی تھی تو وہ بہت خوبصورت سمجھی جاتی تھی. اب ہمارے زمانے میں الٹا ہو گیا معاملہ, اور وہ عورت کا پتلا پن خوبصورتی ہے. اتنا ایکسپلوئٹ کیا میڈیا نے, اتنا ایکسپلوئٹ کیا کہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, پتلا رہنے کے لیے عورتوں کی صحتیں کتنی خراب ہو رہی ہیں اس کے اوپر مستقل اب آوازیں اٹھ رہی ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے کہ ویسٹ جتنی باریک ہو اتنی زیادہ وہ عورت خوبصورت ہے. ایسا ذہن بنا دیا گیا مردوں کا بھی, اور مردوں کا ایسا ذہن بنا دیا گیا تو اب کسی عورت کے بدن پر اگر کچھ زیادہ بھاری پن ہو تو اس بیچارے سے تو شادی کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا, اور اگر شادی کر لی اور اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے اس کا بدن بھاری ہو گیا وہ تان و تشنی کی بیچاری نشانہ بن جاتی ہے. یعنی کتنی خرابیاں آ گئی ہمارے اندر, سوچو تو صحیح کتنی خرابیاں. اب وہ مرد جو ہے مرد وہ موٹا ہوتا چلا جائے اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا, اس بیچاری کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ وہ اس موٹے آدمی کو دیکھ کر کے اس کے ذہن میں بیچاری کو کیا ہو رہا ہوگا, اس کے بارے میں کچھ نہیں. اور وہ اچھا اچھا پکاتی ہے, کھاتے ہم ہیں, اور اسے اپنی کمر کو پتلی رکھنے کے لیے سیلڈ پر گزارا کرنا پڑتا ہے. کیسی دنیا ہو گئی کیسی, اور صحتیں ان کی خراب ہو رہی ہے اس لیے کہ انہیں جتنی کیلوریز کا انٹیک ہونا چاہیے اتنی کیلوریز کا انٹیک نہیں کرتی وہ پتلا رہنے کے لیے. یہ سب شیطانی چرخے ہیں, یہ دنیا کے دھوکے ہیں جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے سب پریشان. تو اسی لیے وہ تعریف کر رہی ہے کہ ابو ذرا کا بیٹا وہ چھریرے بدن کا دبلا پتلا تھا, اور ابو ذرا کی بیٹی بہت موٹی تازی تھی, اس کی تعریف کر رہی ہے.
بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی, یعنی بہادر کے سونے کے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی. سپاہانہ زندگی ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا, اسی طرح کھانے میں بھی مختصر, مگر بہادری کے مناسب گوشت کے دو چار ٹکڑے اس کی غذا تھی. ابو ذرا کی بیٹی بھلا اس کی کیا بات, ماں کی تابے دار, باپ کی فرما بردار, موتی تازی, سوکن کی جلن تھی, یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو. عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موتی تازی ہونا ممدوح شمار کیا جاتا ہے. ابو ذرا کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں, ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی, کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی, گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی, مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی. ہماری یہ حالت تھی, لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جبکہ دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے, ابو ذرا گھر سے نکلا, راستے میں ایک عورت پری ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے دو بچے اناروں سے کھیل رہے تھے. چیتے کے ساتھ تشبیہ کھیل کود میں ہے, اور اناروں سے یا تو حقیقتاً انار مراد ہیں کہ ان کو لڑکا کر کھیل رہے تھے, یا دو اناروں سے اس عورت کے دونوں پستان مراد ہیں. بس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا. طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو, اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے اس کے دل میں ابو ذرا کی وقت ہو جائے. ایک روایت میں ہے کہ اسے نکاح کر لیا, نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی, آخر مجھے طلاق دے دی. اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہ سوار ہے اور سپہ گر ہے. اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور, اونٹ, گائے, بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا, اور یہ بھی کہا کہ ام ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے میں جو چاہے بیچ دے.
بعض شوہر جو ہیں وہ
میکے میں بھیجتی ہے عورت تو پسند نہیں کرتی. تو کہا کہ یہ بھی اتنا اچھا تھا کہ کہا کہ خود بھی کھا اور اپنے ماں باپ کے یہاں بھی بھیج, یعنی بہت اچھا تھا یہ دوسرا شوہر بھی. جی
لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس ساری عطاؤں کو جمع کروں تو تب بھی ابو ذرا کی چھوٹی سی چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا ام ذرا کے واسطے. فائدہ, طبرانی کی روایت میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذرا کی کیا حقیقت, میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور دوسری روایت میں وہ لفظ بھی ہے کہ لیکن اس نے طلاق دے دی میں تجھے طلاق نہیں دوں گا, تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ام ذرا کے لیے ابو ذرا تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ابو ذرا کی آپ کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ میں ابو ذرا جیسا, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. دیکھا یہ ہے رابطہ محبت کیا جی,
میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے. بعض علماء نے اس قصے میں یہ اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کی ہیں وہ غیبت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوئی, اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو ارشاد فرمایا, تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتا ہے. مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے.
غیبت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا جو کہ غائب ہے اس کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ بات اسے معلوم ہوتی تو وہ ناراض ہوتا, وہ موجود ہوتا سنتا تو وہ ناراض ہوتا, اور پھر اس کی تشریح جو علماء نے کی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیبت ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے ہی ہمیں غیبت نظر آتی ہے مگر غیبت نہیں, پھر کچھ غیبتیں ایسی ہیں جو کہ جائز ہے. مثال کے طور پر ایک چور کسی کے گھر میں چوری کرنے والا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ پولیس کو جا کر کے کہیں گے کہ وہ چوری کرنے والا ہے, تو اس کو پتہ چلے گا تو برا لگے گا کہ نہیں جی, تو آپ اس وقت ایسا نہ سمجھے کہ میں غیبت نہیں کرنا چاہتا, بلکہ ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پولیس کو اطلاع کریں کہ رات کو فلاں گھر میں چوری ہونے والی ہے. تو غیبت کی پھر تفصیلات ہیں آگے. تو اشکال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسروں کی باتیں ہو رہی تھی تو کہا کہ نہیں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. رشید رحمۃ اللہ علیہ جی,
کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہو,
بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے نا بزرگوں کی مجلس میں بھی, کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو وہاں ایک عجیب و غریب آدمی مل گیا ایئرپورٹ کے اوپر اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا, اور ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں مگر وہ پتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے. سمجھے, تو یہ غیبت نہیں ہے. جی ہاں,
کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہو غیبت نہیں ہے.
دیکھو بھائی, ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حدیث میں وہی ایک دو باتیں آپ کے کام کی ہیں جو شروع میں کی گئی, مگر حدیث کی برکات کتنی ہے. اللہ اکبر, حدیث کی برکات. اور پھر یہ کہ اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں تقریباً ہر شخص اس لیے آتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آج بولنے والا ایسی کوئی بات کہے جس سے میرا کوئی عیب میرے سامنے آئے اور میں اس کی اصلاح کر سکوں. اس وجہ سے اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ایسی باتیں بلواتا ہے. تو کتنی باتیں آ گئیں اسی ایک حدیث ام ذرا کی برکت سے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.